وصدق رسوله النبي الكريم. دروشي بلي سبق رأى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتہائی قابل صد احترام رونق محفل حضرت مولانا مطیع الرحمن درخواستی صاحب اور نہایت ہی قابل صد احترام دیگر حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید و سنت کے علم برداروں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، ملت اسلامیہ کے جانباز کارکنوں، آج ہم ایک تعزیتی پروگرام میں جمع ہیں جو اس عظیم شخصیت کی یاد میں انعقاد پذیر ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری ماہ و سال پاکستان میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کر دیے تھے. مجھ سے قبل حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب حافظہ اللہ تعالی تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا غلام کبریا رحمہ اللہ تعالی کے حالات زندگی، ان کے کارنامے، ان کی جرأت اور بصالت کا تذکرہ فرما رہے تھے. ممکن ہے ابھی چند ہی لمحوں کے بعد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب مجزل العالی تشریف لے آئیں اور میں زیادہ دیر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو نہ کر سکوں، کیونکہ ہم نے بہرحال نماز عصر اپنے وقت کے اندر ادا کرنا ہے. لہذا چند باتیں ضروری ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. پہلی بات، اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں شریعت بل آ چکا ہے. اب یہ آیا ہے چھانے کے لیے، نافذ ہونے کے لیے، مسترد ہونے کے لیے نہیں، انشاءاللہ. ہر منگل کے دن آتا ہے، ایک منگل گزر جائے گا تو دوسرا منگل سر پہ کھڑا ہوگا. پچھلا منگل گزر گیا ہے، پرسوں پھر منگل ہے، قومی اسمبلی کے ایجنڈے پر شریعت بل پھر موجود ہوگا. اگلا وہ بھی منگل گزر گیا، آگے پھر منگل ہے. جب تک یہ قومی اسمبلی ہے، شریعت بل کے عنوان پر ممبران اسمبلی کو، اپوزیشن اور حکمرانوں کو بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں پاکستان میں شریعت چاہیے یا نہیں چاہیے. اب ہم دیکھیں گے کون ہے جو کہتے ہیں نہیں چاہیے. اگر وہ کہیں گے ہمیں شریعت نہیں چاہیے تو میں سمجھتا ہوں آئندہ ان کے حلقے کی عوام برملا کہہ دے گی کہ ہمیں آپ بھی نہیں چاہیے. ہوا یہ تھا، یہ ہماری حکمت عملی ہے، اور بہت سارے علماء، بہت سارے طلباء، بہت سارے ہمارے دینی جماعتوں کے ساتھی جنہیں مجھ سے سیاست میں رائے کا اختلاف ہے، میں ان سے مخاطب ہوں یا میرا پیغام ان کو پہنچانا کہ مولانا اعظم طارق نے کہا تھا، آپ لوگ تو بڑھ بڑھ کر الزام لگاتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق حکومت کے اشاروں پر چل کر علماء کو بدنام کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی تو یاد رکھو میرے پاس کل بھی ایسا موقع تھا، آج بھی ایسا موقع ہے. اگر میں نے وہ قدم اٹھا لیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچنے والا میرے علاوہ کوئی عالم دین دنیا کو منہ نہیں دکھا سکے گا. ہاں یہ بات, یہ جو منگل کا دن تھا مجھے قومی اسمبلی کے سپیکر نے بلایا کہ آج ایجنڈے پر آپ کا شریعت بل ہے, بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نے پڑھ کر سنانا ہے. شریعت بل کو جب میں اسمبلی میں پڑھوں گا تو کم از کم آدھا گھنٹہ لگے گا. یہ کوئی ایک دو صفوں کا شریعت بل نہیں, یہ 15 صفوں پر مشتمل شریعت بل ہے. آدھا گھنٹہ میں شریعت بل پڑھوں گا, اس کے بعد پھر اسمبلی فیصلہ کرے گی اسے پاس کرنا ہے, اس کے حق میں ووٹ دینا ہے تو ہاں کہیں گے, اس کی مخالفت کرنا ہے تو نہ کہیں گے. پھر جب یہ بل پڑھ دیا جائے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا, یا ہاں کہو یا نہ کہو. مجھے حکومت کی طرف سے وزیر آیا سپیکر کے چیمبر میں, اس نے کہا آپ بل پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے مخالفت نہیں کرنی, حکومتی پارٹی یقین دلا چکی ہے ہم بل کی مخالفت نہیں کریں گے. اس نے کہا اگر آپ پڑھ دیں گے میں مخالفت نہیں کروں گا. نتیجہ تن بل پہلے مرحلے پر پیش ہو جائے گا, قائمہ کمیٹی میں چلے جائے گا. میں نے کہا نہیں, میرا یہ ارادہ نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتا جب میں بل پڑھ رہا ہوں, بل کی تلاوت کر رہا ہوں, آج کل علماء احتجاج کر رہے ہیں, ادھر کاروائی شروع ہوتی ہے, ادھر وہ ڈیسک بجاتے ہیں, گو گو کے نعرے لگاتے ہیں, ادھر کاروائی اسمبلی کی جاری ہوتی ہے, ادھر وہ پرزور احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. مجھے خبر ملی ہے اگر میں بل پڑھوں گا وہ خاموش نہیں ہوں گے, اگر میں بل پڑھوں گا وہ احتجاج جاری رکھیں گے. میں بل پڑھ دوں گا مگر اخباروں میں, ریڈیو میں, ٹی وی میں یہ خبریں شائع ہوگی آدم تارک شریعت بل پڑھ رہا تھا, علماء ڈیسک بجا کر مخالفت کر رہے ہیں. علماء مخالفت کر رہے تھے اور حکومت نے مخالفت نہیں کی, پھر بتاؤ علماء کس منہ سے لوگوں کے پاس جایا کریں گے؟ لوگ سب پوچھیں گے کہ مولانا صاحب جب مولانا آدم تارک نے بل پڑھا آدھا گھنٹہ تک, وہ کہتا تھا قرآن و سنت نافذ کرو, وہ کہتا تھا قرآن و سنت کا نظام نافذ کرو, وہ کہہ رہا تھا غیر سودی کاروبار نافذ کرو, وہ کہہ رہا تھا شریعت کے اختیار تقسیم کرو, وہ کہہ رہا تھا عدلیہ کو اسلامی بناؤ, وہ کہہ رہا تھا تعلیم کا سسٹم اسلامی بناؤ, وہ کہہ رہا تھا پاکستان کا نظام اسلامی بناؤ. جب وہ اسلام کی بات کر رہا تھا آپ نے تو اس کی بات بھی نہیں سنی, تو آپ بتائیں بدنامی کس کی ہوتی, کس کی ہوتی؟ کل کوئی عالم دین دین کی بات کرتا, ہر آدمی یہ کہتا مولانا ٹھہرو پرویز مشرف سے آپ کے اپنے اختلاف ہیں, لیکن یہ بتاؤ شریعت سے آپ کا کیا اختلاف, شریعت سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا نہیں. آخر ہم نے مشورہ کیا, اس نے کہا پھر آپ اسمبلی کے پاس چلے جائیں, آپ کا نام آئے گا, میں کہہ دوں گا مولانا آدم تارک حاضر نہیں. میں نے کہا سبھی نہیں, طے ہوا. میں نے کہا ہاؤس میں چلتے ہیں, میں کھڑے ہو کر جب میری باری آئے گی مجھے آپ کے مولانا آدم تارک کھڑے ہو کر بل پیش کریں. جب میں کھڑا ہو جاؤں وزیر کھڑے ہو کر کہے مولانا میں آپ سے استدعا کرتا ہوں آپ چند دنوں کے لیے اسے مؤخر کر دیں. تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ میں استدعا کرتا ہوں, پھر میں کہوں گا اگر تم استدعا کرتا ہے چلو میں چند دن مؤخر کر دیتا ہوں. چنانچہ یہی ہوا, ہاؤس میں آئے اور وہاں آ کے وہی ہوا. جب سپیکر نے کہا مولانا آدم تارک شریعت پر پیش کرو, جیسے مجھے خطرہ تھا وہی ہوا. میں کھڑا ہوا, ڈیسک بجتے رہے, احتجاج ہوتا رہا, میں نے کھڑے ہو کر جائزہ لیا. اگر میں نے بل پڑھا تو میرا خدشہ دوست ہوگا. میں نے کہا میں بل پڑھنا چاہتا ہوں, ادھر سے وزیر کھڑا ہوا, اس نے کہا جناب اسپیکر میری ایک بات. اس نے کہا ٹھہرے مولانا آدم تارک اس کی بات سنی. اس نے کہا میں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے مولانا آدم تارک سے استدعا کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ چند دنوں کے لیے اس بل کو مؤخر کر دیں. سپیکر نے کہا مولانا وزیر استدعا کر رہا ہے, چند دن مانگ رہا ہے. میں نے کہا میں اس کو دن دیتا ہوں, اسے اگلے ہفتے تک مؤخر کر دیں. سمجھو اگر میں شرارتی ہوتا میرے ذہن میں کوئی بات ہوتی تو یاد رکھو میں ایسا کام کر دیتا تاریخ میں بعض لوگوں کے لیے سیاہ باب بنتا. لیکن نہیں, ہم سمجھتے ہیں ایل ایف او کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, سیاسی حالات میں نقطۂ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی وہ ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں. وہ ہمارے ہیں ہم, وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں. دیکھو اختلاف کسی اور بات پر ہے, اور جس سے اختلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فاتح بن کر, مکہ کے فاتح بن کر بیت اللہ میں چلے گئے. آپ نے اعلان کیا, میں سب کو معاف کرتا ہوں, لا تسلیم علیکم اليوم اقول کما قال اخی یوسف, میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا, یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, میرے بھائیوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں, اور حضور نے فرمایا مکہ کے کافروں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. لیکن صاحب فرمایا فلاں فلاں آدمی کو معافی نہیں. ان میں سے ایک شخص وہاں سے بھاگا, بیت اللہ کے غلام میں نپٹ گیا, بیت اللہ کے غلام میں نپٹ گیا. حضور نے فرمایا بیت اللہ کے غلام کو چومنا ہے مگر کس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر کوئی دشمن اسلام مقدس جماعت میں گھسے گا, کوئی دشمن بیت اللہ کے غلام میں چھپے گا, مقدس لوگوں کو سلام کریں گے, بیت اللہ کے غلام کو چوم لیں گے, لیکن دشمن کو معاف نہیں کریں گے, لیکن دشمن کو معاف. یہ ہماری تاریخ. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب مدد العلانی جو اصحاب صحابہ نے علم و دانش ہے, علماء جانتے ہیں, وہ ہمارے موقف کی 100% تائید نہیں کرتے. ان کا ایک علمی اختلاف ہے ہم سے. میں آج سے 4 مہینے پہلے ان کے پاس گیا دارال العلوم کراچی میں, ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا دیتا ہم آپ کے بچے ہیں, آپ کے پاس آئے ہیں, تو مجھے کہنے لگے میرا ایک مشورہ ہے, باپ کے طور پر بڑے بھائی کے طور پر آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ فرمانے لگے اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے, آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ ایم ایم اے میں شامل ہو جائیں, عام مجلس عمل میں شامل ہو جائیں. میں نے کہا حضرت آپ نے اخلاص سے, محبت سے, پیار سے ہماری بہتری کو سامنے رکھ کر مجھے مشورہ دیا ہے, میری صرف ایک بات سن لیں. حضرت ہم نے 17 سال ایک موقف کا اعلان کیا ہے, خبر کا پرچار کیا ہے. حضرت ہم نے اس موقف پر گردنیں کٹوائی ہے, ہمارے نوجوانوں نے تختہ دار پر پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالا ہے, ہمارے جوان آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری قیادت شہید ہو چکی ہے. آپ بتلائے جس موقف پر 17 سال ہم نے قربانی دی, 17 سال ہم نے گردنیں کٹوائی, پھانسی کے پھندے چوم کر تختہ دار پر رہ گئے اور آج جیلیں بھری ہوئی ہیں. حضرت ہم موقف چھوڑ دیں, نظریہ چھوڑ دیں, ہم یہ کہیں کہ ہمارے مقابل غلط تھے, ہم یہ کہیں جنگلی کی فکر غلط تھی, ہم یہ کہیں فاروقی کی قربانی غلط تھی. جب میں نے تفسیر سے کہا حضرت نے فرمایا بس بس بس, میرے بیٹے مجھے شرح صدر ہو گیا ہے, ساری دنیا وہاں چلی جائے تم نہ جانا. فرمایا اس لیے کہ جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ان کے خلاف کبھی تحریک نہیں چلائی, انہوں نے ان کے خلاف کبھی فتوے والی بات تو ہے اب ہم کیا کریں, انہوں نے کبھی تحریک نہیں چلائی, کبھی کوشش نہیں کی, ان سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب مجھے سمجھ میں آیا میرے بیٹے اگر تم چلے گئے تو لوگ یہ کہیں گے یا تمہارے شہید غلط ہیں یا تم غلط. اس لیے مجھے بھی پتا ہے, مجھے معلوم ہے, خدا کی قسم ایک ہے دنیا, میں آج وہاں چلے جاؤں پیچھے علماء مدرسوں میں استقبال ہوں گے, طالب علم میں جانتا ہوں سبق کے دوران تمہیں سبق کے علاوہ کیا کیا سکھایا پڑھا رہے تھے سننا پڑتا ہے. مجھے معلوم ہے مدرسوں کے دروازے مجھ پر بند کیوں ہوئے ہیں, میں جانتا ہوں
صوبہ سرحد کی حکومت مجھ پر پابندی کیوں لگاتی ہے؟ میں اس صوبے میں داخل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں جانتا ہوں میرے گھر سے میری مخالفت کتنی زیادہ شور سے ہو رہی ہے، مگر میں یہی کہتا ہوں میں مجبور ہوں، میں تنہا رہ سکتا ہوں، اکیلا رہ سکتا ہوں، جنگلوں میں نکل جاؤں گا، تنہا گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اور جس موقف پر میری قیادت سوا ہوئی ہے میں وہ موقف نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر ہم ان دستوں کے ساتھ رہے ہیں اور جن کے سائے میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں مگر ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعل اجلاس کے لیے۔ ہم کچھ نہیں ہیں لیکن دنیا میں جنگلی کے خون سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں بخدا، اب کیا کرنا؟ اگر میرے دل میں شرارت ہو تو میں پورے پاکستان میں وہ فتوے ہاتھ میں لے کر گھومتا پھروں، ایسے اتنے بڑے بڑے جلسے میں دین میں دل میں چار چار ایسے جلسوں سے خطاب کرتا ہوں، سالانہ چار چار ایسے جلسوں سے روزانہ خطاب کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک مہینے میں، آپ سوچیں میں 100 جلسوں سے خطاب کر کے وہ فتوے ہاتھ میں لے کر بتاؤں گا کہ اس فتوے پر کس کس کی مہر ہے، کس کس کی سیاہی ہے، کس کس کے دستخط ہیں، کس کس نے کہا تھا اور جب جواب صحیح ہوں، کس کس نے کہا تھا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ صحیح ہے، اس کے فتوے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں لوگوں یہ فتوے دینے والوں نے فتوے دیے، ہم نے گردنیں کٹوائی، فتوے دینے والے بھاگ گئے، ہم حاضر میدان میں۔ مگر میں نہیں کہتا، مگر میں نہیں کہتا، مگر میں نہیں کہتا کیوں؟ میں سمجھتا ہوں میں نے اگر ایسی کوئی کوشش کی تو مجھ سے بڑا شرارتی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جس گھر کی بنیادیں کھولوں گا وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرا اپنا ہی ہوگا۔ کبھی میں نے اپنی زبان سے ایسی بات نہیں، میں ایک ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں۔ ورنہ جو دوستو ہمارا حال وہی ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے اپنے منصب کے مطابق۔ حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالی ملتان کے ایک بہت بڑے مدرسے میں گئے، وہاں ایک بڑے ذمہ دار شخص نے ان سے فرمایا مولانا فلاں اتنا کھڑا ہو گیا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں، فلاں اتنا کھڑا ہو گیا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں۔ تو مولانا حیدری صاحب نے ایک بڑی زبردست مثال دی، فرمایا میری مولوی صاحب ایک مثال سن لو پھر آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ کہنے لگے مثال سنائیں۔ حضرت حیدری صاحب نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے شہر کے باہر کوئی 5 چرسی رہتے تھے، موانی رہتے تھے، نشہ کرنے والے تھے، ان میں سے ایک مر گیا، انہوں نے چارپائی منگوائی اور میت کو اس کے اوپر رکھا، چاروں پائے کے نیچے کندھا دیا، شہر میں داخل ہو گئے، بازار سے گزرے، بازار والوں نے کہا یار شرم کی بات ہے، جنازہ جا رہا ہے، 4 ہی آدمی ہیں، کوئی ساتھ بھی نہیں ہے۔ ایک اٹھا آیا، اس نے کہا کلمہ شہادت، کندھا دے دیا، یہ کھسک گیا۔ آگے چل کر دوسرا ہے، اس نے کہا کلمہ شہادت، کندھا دے دیا، وہ بھی کھسک گیا۔ 4 ہے، کندھا دے دیا۔ آگے چلے، لوگوں نے کہا یہ تو اپنے، یہ تو کوئی شہر کا جنازہ ہے، بڑے بڑے تازہ کندھا دے رہے، اور جناب کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، ایک مجمع لگ گیا کہ پتا نہیں کس کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب وہ جنازہ ایک جلوس بن گیا، جا رہا ہے، بازار ختم ہوا، دوسرے میں ختم ہوا، تیسرے میں شہر ختم ہو گیا، باغ میدان ختم ہو گیا، آگے جنازہ، قبرستان ختم ہو گیا، جنازہ آگے، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جنازہ جا رہا ہے۔ 3-4 کلومیٹر چلے گئے، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یار جنازہ رکھو، اس کے بادشاہوں کو بلاؤ، اس کے فکان من الغائبین، وہ تو کوئی بھی نہیں تھا، وارث کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یار عجیب وارث ہے، ہمارے کندھے پہ جنازہ رکھ دیا، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ دفن کہاں کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ دفن کہاں کرنا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا آپ لوگوں نے اس شجر خبیثہ پر مور لگائی, اس مردے پہ مور لگا کر کفن پہنا کر آپ نے اٹھایا. ہم نے کہا ہمارے استاد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, یہ کیوں اٹھائے؟ ہم نے کہا کافر کافر ہمارے کندھے پر رکھو, ہمارے کندھے پر رکھو. ہم نے لے لیا, دوسرے نے لیا, ہم لے کر آگے چلے. دنیا نے کہا کافر 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 شیعہ کافر, اور جناب جلوس بن گیا. جا رہے ہیں جیلیں آئیں گزر گئے, گولیاں آئیں گزر گئے, تختہ دار آیا گزر گئے, ہتھکڑی آئی گزر گئے, بیڑی آئی گزر گئے, ہم آگے چلے گئے. اور ہم نے کہا رکھو اس کو دفن کہاں کر رہے ہیں؟ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ کندھے پہ رکھنے والے کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کے بندہ کی طرح ہمیں یہ تو بتاؤ اس حرامی کو دفن کہاں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا جرم, ہم میں سے مفتی کوئی نہیں ہے. مولانا حکیم نواز شریف مفتی نہیں تھے, مولانا جوہر احمد فاروقی مفتی نہیں تھے, مولانا اقبال قاسمی مفتی نہیں ہے, مفتی نہیں تھے میرے قائد مولانا نشیر حیدری مفتی. میں غریب ایک گناہگار انسان مفتی, ہم تو فتوا دے ہی نہیں سکتے. لاؤ فتوے کو, ہمارے دستخط نہیں ہے. فتوا انہوں نے دیا, ہم نے کہا ہمارے اقابر ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے استاد ہیں. ہم نے فتوا دیا نہیں, ہم نے ان کے فتوے کی تائید کی. اور تائید کرنا جرم ہو گیا, اب فتوا دینا جرم نہیں, تائید کرنا جرم ہے. کہتے ہیں یہی کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے, یہی کہتے ہیں. اور فتوے تم نے دیے کہتے ہو, یہی کہتے ہیں. یہ فتوا واپس لے لیں, کیا ہمارا فتوا غلط تھا؟ بہرحال میں تو یہ جانتا ہوں فتوا ایمان ہوتا ہے, فتوا ایمان ہوتا ہے. دنیا بدل جاتی ہے, ایمان ایمان نہیں بدلتا. فتوا ایمان ہوتا ہے. آؤ, اگر فتوا ایمان نہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ ایک فتوے کی بنیاد پر ساری عمر جیل میں کیوں گزارتے؟ اگر فتوا ایمان نہ ہوتا, احمد ابن حنبل ایک فتوے کی بنیاد پر کوڑے کیوں کھاتے؟ اگر فتوا ایمان نہ ہوتا, امام مالک کون امام مالک ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے, کئی صحابہ کی زیارت کی, سینکڑوں تابعین کے اس شاگرد ہیں, رسول اللہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے, سننے والے عام لوگ نہیں ہارون رشید جیسا بادشاہ وہ بھی آ کر آپ کی محفل میں بیٹھ کر حدیث سنتا تھا, حدیث سنتا تھا. واقعات ہیں, میں رات بیان کر رہا تھا ایک مدرسے میں, میں نے کہا یہاں جو طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں, مدرسے والے پڑھ ہی رہتے ہیں, دستار دیتے ہیں, کتابیں دیتے ہیں. امام مالک کو اللہ نے کتنا دیا تھا, جب ان کے شاگرد فارغ ہوتے تھے امام مالک اپنی جیب سے ہر شاگرد کو گھوڑا دیتے تھے, تلوار دیتے تھے, پگڑی دیتے تھے. ایسے کہتے تھے جا آج شاہ سوار بن کے جا. اتنا بڑا امام فتوا. اور یاد رکھو جس فتوے پہ آج گردنیں ہماری کٹ رہی ہیں, یہ فتوا امام مالک نے بھی دیا ہے. امام مالک نے بھی, اور پوچھا کسی عام آدمی نے نہیں. یہ پورا حوالہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت مفتی حبیب الرحمان نے امام مالک کا فتوا نقل کیا ہے کہ جب ان سے بھی پوچھا گیا تھا, جب دیوبند کے مفتیوں سے پوچھا گیا صحابہ کے گستاخ کی صدا کیا ہے, شرعی حیثیت کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہم وہی جواب دیں گے جو امام مالک نے دیا تھا. اب امام مالک سے کس نے پوچھا تھا؟ امام مالک سے پوچھا تھا اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے, جو امام مالک کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا تھا. جب مجلس ختم ہوئی ہارون رشید کھڑا ہوا, کہا میرا ایک سوال ہے. امام صاحب نے فرمایا کیا سوال ہے؟ ہارون رشید نے کہا ہر لمن سبا صحابہ رسول اللہ, پھر کہے حسن جو شخص نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ یہ بتائیں سرکاری خزانے میں بیت المال میں اس کا کوئی حق ہے؟ امام مالک نے فرمایا لا لا کرامتا ولا مسامتا, سرکاری بیت المال میں اس کا کوئی حق نہیں. بیمار ہو دوائی نہیں, ننگا ہو کپڑا نہیں, بے روزگار ہو ملازمت نہیں, بھوکا ہو روٹی نہیں, پیاسا ہو پانی نہیں, مر جائے تو کفن نہیں, کفن ملے تو دفن نہیں. فتوا دیا. اتنا سخت فتوا بادشاہ پھر کھڑا ہوا کہا من اين تقول فتوا فراسے پر امام صاحب اتنا بتا دو آپ کے اس فتوے کی بنیاد کیا ہے کیا یہ فتوا آپ نے اپنے اشتہار سے دیا یہ فتوا آپ نے کسی صحابی کے قول سے دیا کہا نہیں نہ میرا اشتہار ہے نہ صحابی کا قول ہے کہا آپ کے فتوے کی بنیاد حضور کی حدیث ہے کہا نہیں حدیث بھی نہیں ہے حضرت بتائیں کیا بنیاد ہے کہا میرے فتوے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے میرے فتوے کی بنیاد اللہ کا دنیا بدل سکتی ہے مگر قرآن قرآن سیاست بدلے حکومت بدلے اقتدار بدلے ایل ایف او بدلے مشرف بدلے جمالی بدلے پوزیشن بدلے قرآن قرآن بادشاہ حیران ہو گیا اس نے کہا قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا فرمایا ہاں قرآن پڑھنے کے لیے آنکھیں بھی مالک کی چاہیے آنکھیں بھی مالک ابن انس کی چاہیے آیت پڑھو گی فرمایا سنو لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قرآن کہتا ہے جس کے سینے میں غیظ و غضب صاحب آتا ہے وہ سینہ کافر کا سینہ ہے کسی مومن کا سینہ نہیں میرے اس فتوے کی بنیاد کون ہے کون ہے یہی امام مالک اب یہ فتویٰ مان لیا گیا قانون بن گیا اب اسی امام مالک کو ایک مرحل آ گیا کیا ہوا ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی منہ پہ سیاہی گلے میں جوتوں کا ہار حدیث رسول پڑھانے والا امام گدے پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا ایسا ہوتا ہے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے ساری دنیا مدینے جاتی ہے باہر کے لوگ لاکھوں کروڑوں جاتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کر اور جوتے ہر ڈال گلے میں ڈال کر گھمایا جاتا ہے بچے پتھر مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ کون ہے جگہ رکتا ہے چوک میں کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی زبان سے کہتا ہے من عرفنی فقد عرفنی جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے من لم یعرفنی اور جو مجھے نہیں پہچانتا انا مالک ابن انس میں انس کا بیٹا امام مالک ہوں اٹول ہوں بیعت المقید بیعت ہوں میں وہ فتوا دیتا ہوں جو بادشاہ کو گوارا نہیں میں وہ فتوا دیتا ہوں جو بادشاہ کو رابطہ اس دور میں بھی کئی لوگوں نے کہا تھا شرارتی ہے شرارتی شرارتی ہے جذباتی ہے اگر حکومت کی مخالفت شرارت ہے اپنے موقع پہ ڈٹنا شدت ہے اپنے فتوے پہ ٹکرا شدت ہے سختی ہے اور تیرے فقہ کے چار اماموں میں سے تین امام ہیں کوئی جیل سے جنازہ اٹھا کسی نے کوڑے کھائے اور کسی کے گلے میں جوتے کے ہار پڑے کیا سکتا ہے تو کیا کہیں گے شرارتی کون کو شرارت کون کو شدت پسند سنیا تمہیں کیا ہو گیا ہے مولویا تمہیں کیا ہو گیا ہے مفتیا تمہیں کیا ہو گیا ہے چند روزہ زندگی ہے تھوڑی سی مخالفت سے ڈر کر ہمیں کہتے ہیں تم نے مولوی مروا دیے ہمیں کہتے ہیں تم نے شہید کروا دیے ایک بات پر ایک فتوے پر تم تختے پار سے چڑھ گئے ہمارے سو مولوی جمع کر لو احمد ابن حنبل کی جوتی کے برابر نہیں بتاؤ یہ تین امام ہیں اب چوتھے امام امام شافی ہیں کیا نام ہے امام امام شافی امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں امام شافی کو رات خواب آیا رسول اللہ کی زیارت ہوئی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہا شافی تیرے شاگرد ابن حنبل پر آزمائش کا وقت آنے والا ہے اپنے شاگرد کو میرا سلام بھیج اور اسے کہے میرے بیٹے سختی کا وقت آئے گا گھبرانا نہیں ہائے ہائے مجھے بزرگوں نے اجازت نہیں دی ہم گناہگار بہت ہیں لوگوں مگر اس راہ نے ذروں سے اٹھا کر آفتاب بنایا ہے یہ زیارتیں یہ سعادتیں ساری زندگی لوگ وظیفے پڑھتے ہیں تم اس راہ پہ آ کے تو دیکھو تمہیں ہر ہفتے زیارت نہ ہو تو پھر کہنا تمہیں سلام نہ آئے تو پھر کہنا پاگل نہیں ہے جو زندگیاں بتاتے پھرتے ہیں میں نے دو چار واقعات اپنی کتاب میں لکھے ہیں مجھے بزرگوں نے روکا ورنہ چالیس پچاس واقعات سے کم نہیں ہے چالیس پچاس واقعہ سے کم نہیں ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور اس عنوان پر بولنا کوئی معمولی نہیں ہوتا، زیادہ ہوئی حضور کی. پچھلا سال تھا یہی دن تھے، میں جیل میں تھا، حکومت مخالفت میں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے الیکشن لڑنے دے گی نہیں لڑنے دے گی. حکومت نے کہا نہیں لڑنے دیں گے. ہم عدالت میں گئے، اس نے کہا لڑ سکتا ہے. حکومت ہائی کورٹ میں گئی، ہم ہائی کورٹ میں گئے، اس نے کہا لڑ سکتا ہے. حکومت اپیلیٹ کورٹ میں چلی گئی، ہم اپیلیٹ کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے کہا لڑ سکتا ہے. یہ کشمکش جاری تھی اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. خدا کی قسم میں نے کہا میری کامیابی کے لیے دعا کر لی. پاک پیغمبر نے دعا کی، میں نے گھر میں لکھ دیا آرام سے بیٹھ جاؤ، میں جیت چکا. ساری باتیں نہیں، بس یہ تو ویسے کہتا ہوں. میں نہیں ڈرتا مشرف شریف سے، نہ میں پانڈی سے ڈرتا ہوں، نہ میں ایچ ایم سے ڈرتا ہوں، نہ میں بوٹے سے ڈرتا ہوں، نہ میں پتنے سے ڈرتا ہوں، نہ میں گنجے سے ڈرتا ہوں، نہ میں گنجی سے ڈرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں تو خدا سے ڈرتا ہوں. ان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، میرے احسان ہوں گے، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں. میں اس سے ڈروں، انہوں نے تو جیلوں میں ڈالا، میں اس سے ڈرتا ہوں جس نے نکال کر خوشی میں بٹھایا. انہوں نے جیلوں میں ڈالا اور سر اپنے اسمبلی میں پہنچایا، میں ان سے کیوں ڈروں؟ اس مشرف کے دور میں دو مہینے ایک مرتبہ، تیرہ مہینے ایک مرتبہ، چھ مہینے ایک مرتبہ، دو مہینے ایک مرتبہ، میں 23 مہینے اس مشرف کے دور میں جیلیں کاٹ چکا ہوں. جیل سے آگے کچھ نہیں ہے، کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں لائن اختیار کی ہے؟ ہم مجبور تھے، ہم دوسری طرف جا نہیں سکتے تھے. ہم دوسری طرف ہیں، بولو بولو دوسری طرف. ایک طرف میرے نظریے کے کاش پہ آنچ آتی تھی، میرے جنگی کا خون، میرے شہیدوں کا لہو رائج آ جاتا تھا، میرے نظریے پہ ہڑپ آتا تھا. میں اس لیے نہیں گیا، تم کہتے ہو ڈر گئے، تم سب گھروں کو چلے جاؤ، اسمبلی چھوڑ دو، پرویز مشرف کو چھوڑ دو، دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں. جب تم نہیں ہوتے تھے، میں اس وقت بھی اسمبلی کو نچایا کرتا تھا. تم سارے مل کر بھی وہ نہیں کر سکے ہو جو میں اکیلا کیا کرتا تھا. لیکن بات اور ہے، تمہیں عرض کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا ہے توجہ، ایک بڑے نقطے کی بات سنانا ہے. تین امام ہیں، تینوں نے مار کر، اس کو ٹھیک کرو بھائی، پہلے آواز میری نہیں آئی، یہ بھی خراب ہو گیا. تین امام ہیں، تینوں اماموں نے مار کر، بھائی اگر اس پہ آئی چوتھے امام کو حضور کی، حضور کی کہا میرے بیٹے کو سلام بھیجو. امام شافی بیدار ہوئے، ایک شاگرد کو بھیجا، جاؤ حنبل کی بستی میں، وہاں میرا بیٹا احمد ہوگا، اس کو سلام کہنا، جو جواب دے مجھے آپ سے بتانا. یہ گئے، جا کے پوچھا احمد کہاں ہے، امام احمد کہاں ہے. انہوں نے کہا فلاں جگہ ہے، کچا کوٹھا تھا، تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بچوں کے سامنے درس حدیث پڑھا رہے. عرض کیا مجھے امام شافی نے بھیجا ہے، تنہائی میں کچھ کہنا ہے. جواب دیا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. کیا ہے؟ حضور کا سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا، اور کہا میں اس لیے آیا ہوں. امام شافی نے کہا میرے لیے دعا بھی کرنا. استاد کہتا ہے، استادوں کے دل دیکھو، آگے سننا. امام رو پڑے، خوشی میں سجدہ کیا، اس کو گھر لے گئے، گھر میں لے جا کر دودھ پلایا، کہا میرے گھر میں اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. پھر چلنے لگا، امام احمد ابن حنبل نے اپنا پھٹا ہوا قمیض اتارا، کہا میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے تن پر صرف یہ کپڑے ہیں، تم بڑی خوشخبری لائے ہو، یہ میرا قمیض لے جا. قمیض دے دیا، شاگرد واپس آیا، امام شافی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے سلام دیا، پیغام دیا، وہ روئے، خوش ہوئے، خدا کا شکر کیا، اللہ سے دعا کی، استقامت کی. فرمایا پھر کیا ہوا؟ چپ ہو گئے. کہا اگلی بات بتاؤ. کہا آتے ہوئے ان کے پاس دینے تو کچھ نہ تھا، اپنا قمیض اتار کے دے دیا ہے، میں وہ ساتھ لایا ہوں، وہ مجھے دیا ہے. کہا میں استاد ہو کے کہتا ہوں، اپنا قمیض دو منٹ کے لیے مجھے دیتے ہو؟ دو منٹ کے لیے. کہا آپ لے لیں، پھر مجھے واپس کر دے. کہا واپس کر دوں گا. بالٹی پانی کی منگائی، وہ قمیض لیا، پانی میں ڈالا، پھرایا، باہر نکال کر کہا یہ لے جاؤ. جو پانی بچا ہوا تھا اٹھا کر روش کیا، بقایا گھر میں لے گئے. کہا ہر صبح اٹھوں گا، پہلے یہ پانی پیوں گا، پھر حدیث کا سبق پڑھاؤں گا. یہ وسعت زخمی ہوتی تھی، یہ استادوں کی سرپرستی ہوتی تھی. جب استاد ایسے ہوتے تھے تو شاگرد بھی ایسے ہوتے تھے. ہم تو ترس گئے ہیں کوئی ہاتھ ہو جو سایہ کرے، ہم تو ترس گئے ہیں اور کوئی محبت میں دو لفظ نہیں کہتے، کوئی اتنا ہی کہہ دو میرے بیٹے ٹھیک کر رہے ہو. اور کیسا کانتو رجان ہے، کیسا دورا گیا ہے، ظلم کی کرتی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی سایہ کرنے والا بھی نہیں. خود ہی چلتے ہیں، خود ہی تھکتے ہیں اور ٹھوکرے کھاتے ہیں، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کوئی ہاتھ نہیں آتا. اور اتنا کہتا ہوں ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو مخالفت نہ کرو، سایہ نہیں کر سکتے تو جھوٹ تو نہ کرو، اور دھول نہیں ڈال سکتے پتھر تو نہ مارو. ہم کوئی اپنی داد کی جنگ نہیں کرتے، ہم کوئی مفاد کی بات نہیں کرتے. میں تو قدم قدم پر تمہاری عزتوں کو سامنے رکھتا ہوں، تمہارے احترام کو سامنے رکھتا ہوں. میں تو قدم قدم پر اپنے گھروں کی عزت و وقار کو سامنے رکھتا ہوں. اور تم بھی کبھی خیال کر لو، چھوٹا سمجھ کر معاف کر دو، غلطی سمجھ کر معافی تو کر دیا کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ہمیں معذور سمجھو. ہمیں ایک بچہ، ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، سب لوگ نماز کے لیے جماعت میں آتے ہیں مگر وہ بیمار جماعت میں شریک، لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی ہو کر جماعت میں نہیں آیا، تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہ کہو وہ بیمار ہے، وہ گھر میں پڑتا ہے، معذور ہے، وہ گھر میں پڑتا ہے. ہمیں معذور ہی سمجھ لو کہ یہ لوگ معذور ہیں بھائی، یہ نہیں آ سکتے، ان کی معذوری ہے، ان کا عذر ہے، ہمیں معذور سمجھ لو. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ہم نے یہ راستہ اپنی نجات کا راستہ سمجھ کر اختیار کیا ہے. مچھر مر جائیں گے، آواز بیٹھ جائے گی، خون بہ جائے گا، لاش ترس جائے گی، قبر میں چلی جائے گی، مگر حق نواز یا رحمان فاروقی جو پرچم ہمارے ہاتھوں میں بہ کر گئے ہیں وہ ہاتھ کرتے رہیں گے، پرچم لہراتے رہیں گے. وہ یہ بات سن لو. ایک اور بات اچھا ہوا انہوں نے یاد دلا دیا، عراق میں فوج بھیجنے کی بات. عراق میں بات اصل یہ ہے، جس آدمی کی نظر جتنی تیز ہوتی ہے وہ اتنی دور سے دوست کو بھی دیکھتا ہے، دشمن کو بھی. انہوں نے تو عراق کو یہاں بیٹھ کر دیکھا ہے، میں نے عراق کو اپنے دوستوں کی آنکھ سے وہاں جا کر دیکھا ہے. ہمارے علماء کا ایک وفد ساؤتھ افریقہ سے چند دن پہلے عراق میں گیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، شیعہ کے لیڈر باہر سے آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے امریکہ سے، ایران سے اسلحہ آ رہا ہے. وہاں تھانہ نہیں ہے، کچہری نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، سسٹم ختم ہو گیا ہے، سنیوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. دن دہاڑے بچیاں اٹھا لیتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، سنیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹھ آٹھ دن فاقے میں گزر رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آج میں نے اخبار پڑھا ہے وہ ان کا لیڈر جو 20 سال بعد آیا وہ قتل ہو گیا ہے. شیعہ نے کہا ہے ہم سنیوں سے بدلہ لیں گے. اب وہاں کیا قیامت ٹوٹے گی، وہ جن پہ ٹوٹے گی وہی جانیں گے. ان لیڈروں کو یہاں بیٹھے کیا پتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ساجد نقوی نے سب سے پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستانی فوج عراق میں نہ بھیجنا کیونکہ وہاں شیعہ اکثریت میں ہے، فوج میں سنی ہے، یہ سنی سنیوں کا خیال کریں گے. میرا موقف یہ ہے، اور اسی موقف پر سعودی عرب کا بیان آ چکا ہے، عالم اسلام امریکہ سے کہے صدام کے تم مخالف تھے وہ ختم ہو گیا ہے، لہذا عراق کا پورا اختیار عالم اسلام کے سپرد کر کے تم چلے جاؤ، تم یہاں سے باہر چلے جاؤ. عالم اسلام کے ادارے کے تحت وہاں فوجیں بھیجی جائیں، اور پہلی فوج پاکستان سے جانی چاہیے، پہلی فوج پاکستان سے. مجھے بتاؤ میرے اس موقف میں کباب کیا ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ کے ڈیرے کنٹرول جائے، میں نے تو یہ کہا ہے عالم اسلام کے کنٹرول میں جانی چاہیے. میں وہاں کے حالات جانتا ہوں، میں عالم اسلام کا لفظ بھی استعمال کرتا ہوں. دیکھو جی کیا ہو گیا، اگر کسی میں بیان سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت پیدا کرے. یہ بیان ہے عالم اسلام کے ادارے کے تحت، یعنی عراق کا کنٹرول کس کو دو؟ عالم اسلام کو، اسلامی سربراہی کانفرنس کو. وہ ایک ادارہ بنائے، اس ادارے کے تحت وہاں اسلامی، اور جب مسلمان وہاں جائیں گے کم از کم ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت تو تمام نہیں ہوگی،
کے وہاں گنڈا گردی تو نہیں ہوگی. اس لیے میرے اس موقف کو بھی پھر اخباری نمائندوں نے کہا اگر عالم اسلام کا ادارہ بن جائے وہاں فوج جائے وہ تو کہتے ہیں اگر وہاں فوج گئی اور کوئی قتل ہو گیا ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. میں نے کہا میری شرط کے مطابق اگر امریکہ نکل جائے عالم اسلام کی فوج وہاں جائے جا کر سنیوں کی حفاظت کرے عوام کی حفاظت کرے کوئی دشمن مار دے میں جنازہ پڑھاؤں گا. میں کوئی ڈرپوک ہوں ہم اندھوں کے پیچھے چلنے والے اندھے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بھی سنس دیا ہے اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے. وہ شیعہ کے پیچھے چل کر جو بات اس نے کہی انہوں نے اسی کی تائید کر دی. وہاں آئے روز رشتے پمال ہو رہی ہیں مسجدیں بلڈوز ہو رہی ہیں سنیت سوا ہو رہی ہے اور ان کو تک سے مس نہیں ہوتے. پرویز مشرف کی مخالفت یا کسی کی مخالفت میں بیان دینا آسان ہے حقائق کو سمجھنا اس کو سمجھ کر اس کا حل ڈھونڈنا مشکل ہے. دوستو آج ہم جس عظیم شخصیت کے احسان ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچے کو مولانا غلام کبریا کی طرح بنا کر. اور آخری بات آپ سے کہتا ہوں علاقے کے لوگوں مولانا غلام کبریا نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں بنایا یہ ان کا ادارہ ہے. میرے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کروں کہ ہم اس ادارے کی زکات سے صدقات سے فطرہ سے ہمیشہ دامے دل میں سکھنے تعاون کیا کریں گے. ہاتھ کھڑے کیا کرو گے ان کے بچوں کی سرپرستی کرو گے اس ادارے کی سرپرستی کرو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت دعا کروائیں گے دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. بیٹھ جاؤ بیٹھ.
نماز کا بھی وقت ہے ضروری ہے گرمی بھی بس دعا فرما لیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا رب ارحمنا وفضنا اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. مولا اپنے دروازے کے محتاج بنا غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما. میرے
حضرات گرامی ابھی آپ جنرل کاروان ملت اسلامیہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب کا خطاب سماعت فرما رہے تھے جو انہوں نے مولانا غلام کبریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرپرست سپاہی صحابہ صوبہ پنجاب کے تعزیتی کانفرنس کے موقع پر فتوی ان کے قربانیاں ہماری کے موضوع پر مورخہ 31 اگست 2003 کو ترنڈا سوائے خان رحیم یار خان نے فرمایا اور آپ تک پہنچانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے انتی اسلامی کیسے دوست ٹنک بازار خانپور کو عطا فرمائی. ریکارڈنگ انجینئر عبد اللطیف مغل.
سر اسمبلی ہلائیے کہ نہیں آپ ہلائیے او میرے شیر اسمبلی ہلائیے کہ نہیں میرے شیر اسمبلی ہلائیے کہ نہیں اس کی تھی توڑ نبھائی.